بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما ثم الصلاة والسلام على البشير النذير وسراج المنير السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى وعلى أصحاب الحسين لعن الله على أعداء الحسين أما بعد فقد قال الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا صلوا
نعرہ
تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری درود پڑھ لیجیے محمد و آل محمد مسدس کے فخر دو مصرے پڑھنا کچھ اور چاہتا تھا لیکن پھر خیال آیا کہ یہ دو بند پڑے جائیں مسدس کے جن کا عنوان ہے قلم توجہ چاہتا ہوں جب پڑھی شام کے دربار میں قیمت اس کی قلم جب پڑھی شام کے دربار میں قیمت اس کی، جس کو دیکھو وہی کرتا تھا تجارت اس کی، جس کو دیکھو وہی کرتا تھا تجارت اس کی، مس ہوتی رہی درباروں میں صورت اس کی، تیغ کی نوک سے لکھی گئی تقدیر اس کی، اہل فن کرنے لگے اہل ستم کی عزت، مل گئی خاک میں ارباب قلم کی عزت، مل گئی خاک میں ارباب قلم کی عزت، شور تا دیکھو وہ بکتا ہے مقرر کا قلم، شور تا دیکھو وہ بکتا ہے مقرر کا قلم، وہ محدث کا قلم ہے، وہ مفسر کا قلم، سستے داموں میں ہے انصار و مہاجر کا قلم، بیش قیمت ہے بہت فاسق و فاجر کا قلم، شور تا دیکھو وہ بکتا ہے مفسر کا قلم، وہ محدث کا قلم ہے، وہ مفسر کا قلم، سستے داموں میں ہے انصار و مہاجر کا قلم، بیش قیمت ہے بہت فاسق و فاجر کا قلم، راوی کہتے تھے، توجہ چاہتا ہوں، راوی کہتے تھے شریعت کا بھرم بیچیں گے، کل سلام بیچتے تھے آج قلم بیچیں گے، کہتے تھے شریعت کا بھرم بیچیں گے، کل سنم بیچتے تھے آج قلم بیچیں گے، بلند آواز سے درود پڑھ لیجئے محمد اللہ دو یا چار مصرے اپنے آقا اور مولا حضرت ابو الفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام، میں پرچم عباس اٹھانے میں لگا تھا، توجہ چاہتا ہوں، میں پرچم عباس اٹھانے میں لگا تھا، یوں سمجھو مقدر کو بنانے میں لگا تھا، میں پرچم عباس اٹھانے کو لگا تھا، یوں سمجھو مقدر کو بنانے میں لگا تھا، خود کھچ گئی عباس کی تصویر ورق پر، توجہ چاہتا ہوں، خود کھچ گئی عباس کی تصویر ورق پر، میں لفظ وفا اس پہ سجانے میں لگا تھا، خود کھچ گئی عباس کی تصویر ورق پر، میں لفظ وفا اس پہ سجانے میں لگا تھا، وہ برق سی رفتار کرے کون مقید، وہ برق سی رفتار کرے کون مقید، جو وقت اسے نہر پہ آنے میں لگا تھا، وہ برق سی رفتار کرے کون مقید، جو وقت اسے نہر پہ آنے میں لگا تھا، میں یوں کہوں گا یہ جو دو مصرے ابھی پیش کر رہا ہوں، کائنات کی عظمت ایک طرف ہو تب بھی یہ دو مصرے بڑی قیمت اور ارزش کے مالک ہیں، چلو سے نہیں پھینکا تھا عباس نے پانی، توجہ چاہتا ہوں، چلو سے نہیں پھینکا تھا عباس نے پانی، دریا کی وہ اوقات بتانے میں لگا تھا، چلو سے نہیں پھینکا تھا عباس نے پانی، دریا کی وہ اوقات بتانے میں لگا تھا، پیاس پیاسا نہیں لوٹا تھا جری نہر سے ہرگز، پیاسا نہیں لوٹا تھا جری نہر سے ہرگز، وہ معجزہ صبر دکھانے میں لگا تھا، وہ معجزہ صبر دکھانے میں لگا تھا، اس زخم نے بیمار وفاؤں کو شفا دی. اس زخم نے بیمار وفاؤں کو شفا دی جو زخم اسے مشق بچانے میں لگا تھا. اس زخم نے بیمار وفاؤں کو شفا دی جو زخم اسے مشق بچانے میں لگا تھا. تعمیر ادھر کسر وفا ہو گیا نوشاد. توجہ چاہتا ہوں. تعمیر ادھر کسر وفا ہو گیا نوشاد عباس ادھر ہاتھ کٹانے میں لگا تھا. عباس ادھر ہاتھ کٹانے میں لگا تھا. بلند آواز سے درود پڑھ لیجیے. عزیزان محترم، صاحبان علم و تقویٰ، رسول اللہ فرما رہے ہیں الحسن والحسین، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام امامان، یہ دونوں امام ہیں. قاما او قعدا، اگر قیام کریں گے تو دونوں قیام کریں گے، اگر صلح کریں گے تو بھی دونوں صلح کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہیں دو، پیکر دو ہیں لیکن سیرت ایک ہے. یہ تو دو کی بات اس روایت میں آئی، وگرنا اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد بتلا رہا ہے کہ ہیں 14. پیکر میں دیکھو گے تو 14 نظر آئیں گے لیکن روح سیرت میں ایک نظر آئیں گے. محمد ایک ہیں. اگر امام حسین علیہ السلام اگر اپنے بھیا کے دور میں ہوتے تو صلح فرماتے، اگر مولا مصطفیٰ اپنے بھیا حسین کے دور میں ہوتے تو وہی کام کرتے جو میرے آقا اور مولا حسین نے کیا تھا. سیرت ایک ہے، دو سیرتیں نہیں ہیں. سیرت کسے کہتے ہیں؟ ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ایک چیز ہوتی ہے میٹیریل، ایک چیز ہوتی ہے اس میٹیریل کو نظم کے ساتھ رکھنا. اگر کوئی یہاں پہ ڈھیر لگا دے اینٹوں کا، بجلی کا، سیمنٹ کا، لوہے کا، اس کو کوئی بلڈنگ نہیں کہتا. بلڈنگ اس وقت ہوگی جب اس کو ترتیب سے چنا جائے گا، نقشے سے بنایا جائے گا، تب اسے کہیں گے بلڈنگ. تو دین کے جتنے بھی احکام ہیں سب کے سب دین کے میٹیریل کی حیثیت رکھتے ہیں. جو سیرت محمد و آل محمد ہے یہ وہ سیرت ہے جو ان تمام میٹیریلز کو شکل عطا کرتی ہے. یہ روح ہے، یعنی اسلام کا ایک پیکر ہے جسے یہ تمام میٹیریل، یہ تمام احکام، یہ تمام عبادات تشکیل دیتے ہیں، اور ایک ان کی روح ہے اور وہ سیرت محمد و آل محمد ہے. لیکن میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس بات سے یہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ پس ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نہیں، جب بھی روح اس دنیا میں آتی ہے تو پیکر کی بدولت آتی ہے. کبھی آپ نے سوچا ہے، سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں انسان کو بیٹے کی روح عطا کی ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ بیٹا عطا کیا ہے. اچھا، اگر کسی کو بیٹا یعنی پیکر نہ ملے، روح مل جائے تو جائے یا نہیں ہے؟ آپ لوگ گھبرا گئے ہیں. تو وہاں پر کوئی رہے گا نہیں. روح کو اس دنیا میں آنے کے لیے پیکر کی ضرورت ہوتی ہے، پیکر کا ہونا ضروری ہے. لہذا کوئی یہ نہ کہے کہ جناب سیرت محمد و آل محمد، نماز سیرت پہ عمل کریں گے نماز سے ہم بچ جائیں گے. نہیں، نماز کے پیکر میں سیرت محمد و آل محمد. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، نماز دین ہے لیکن روح نماز اور روح دین کس انداز سے نماز پڑھی جائے، اس انداز سے نماز پڑھو جیسے محمد و آل محمد نے نماز پڑھی ہے. ضروری ہے. دیکھیے بعض لوگ سیرت کو صحیح طرح سے نہیں سمجھ پاتے. کوئی بزرگ گئے کسی کے پاس، توجہ چاہتا ہوں، کوئی بزرگ گئے کسی کے پاس مہمان بن کر گئے، وہ بھی ماشاءاللہ بڑے بزرگ تھے، بزرگوار تھے، کہا بسم اللہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے، کھانا آج آپ ہمارے پاس کھائیں گے. انہوں نے کبھی کہا ٹھیک ہے. جب کھانے کا وقت ہوا جو کی روٹی لے کے آ گئے. یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں، آج سے 1400 سال پرانے دور کی بات نہیں کر رہا. جو کی روٹی لے کر آ گئے. اب آج کل کے لوگوں کے دانت بھی کیسے ہیں اور میدے بھی کیسے ہیں. ہم نے کہا جناب یہ آپ جو کی روٹی لے کر آئے خیریت ہے، کہیں آپ کے پاس کوئی حالات ٹھیک ہیں، نوکری تو نہیں چلی گئی؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اپنی بہترین توجہ کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ لیجیے. جواب ملا جناب ہمیں، ہم بھی خیریت سے ہیں، ہمیں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے. چونکہ سیرت ہمارے آقا اور مولا علی ولی کی سیرت یہ ہے کہ جب میرے آقا اور مولا کے پاس کوئی مہمان آتا تھا تو وہ انہیں جو کی روٹی دیا کرتے تھے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، پس کیا یہ جو کی روٹی دینا سیرت ہے؟ نہیں، اسے سیرت نہیں کہتے. اس سیرت سے جو قانون حاصل ہوتا ہے، اس واقعے سے جو اصول زندگی حاصل ہوتا ہے اسے سیرت کہتے ہیں. جو کی روٹی کو سیرت نہیں کہتے، اس دینے کے انداز کو سیرت کہتے ہیں. ایک مرتبہ کسی نے کہا آ گیا رات کا وقت ہے، ایک روٹی ہے، توجہ چاہتا ہوں، میرے آقا اور مولا علی کے پاس فقط ایک جو کی روٹی ہے. میرے مولا نے مہمان کو بٹھایا وہاں پر، چراغ کو جو اس وقت روشن تھا اسے گل کیا، اسے خاموش کیا، فرمایا بسم اللہ آپ بھی تناول فرمائیں. وہ کہتا ہے مولا آپ بھی تناول فرمائیں. مولا نے فرمایا بسم اللہ میں بھی لوں گا، آپ بھی لیں. وہ کھانا شروع کیا، مولا فقط منہ ہلا رہے ہیں، وہ سمجھ رہا ہے کہ مولا بھی کھا رہے ہیں. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، علی کی سیرت پہ عمل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اس جو کی خشک روٹی کو نہیں کہتے سیرت، مہمان نوازی کے انداز کو سیرت کہتے ہیں.
نعرہ حیدری،
وہ انداز اپناؤ. میرے مولا کے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. آپ کا فریج بھرا ہوا ہو پھر بھی جاؤ کہ روٹی لے آئیں، اسے سیرت نہیں کہتے. سیرت کیا ہے؟ سیرت یہ ہے کہ اگر مہمان آ جائے تو بہترین سے بہترین انداز میں اس کے خوش آمدید کہنا چاہیے. یعنی وہ انداز اپنانا چاہیے جو حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنایا تھا. یہ سیرت ہے. پس سیرت کیا ہے؟ اصل دین سیرت محمد و آل محمد ہے. اگر کوئی دین کی روح، آج ہماری نماز بے روح ہو چکی ہے. کیوں؟ نماز بعض تو ہیں جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، بعض ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں گناہ بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں دعا بھی قبول نہیں ہوتی، نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن دل معرفت سے بھرتا نہیں ہے، خدا کو غائب سمجھتے ہیں. دیکھیے نا، ہم فقط ایک امام کو غائب نہیں سمجھتے، توجہ چاہتا ہوں، ہم فقط ایک امام کو غائب نہیں سمجھتے بلکہ امام غائب کے ساتھ خدا غائب کو بھی ایمان رکھتے ہیں. جبکہ کیا خدا غائب ہے؟ جس طرح خدا غائب نہیں ہے امام بھی غائب نہیں ہے. لیکن ہم غائب کے عادی ہیں. کیوں؟ جب غائب کا ایمان رکھیں گے تو پھر جو کچھ کرنا چاہیں گے کریں گے, لیکن جب ہم نے حاضر و ناظر کا ایمان رکھ لیا پھر تو مشکل کا شکار ہو جائیں گے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, نازیبا حرکت نہیں کرتا. کیوں؟ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. آپ بھی نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. جہاں پر حاضر و ناظر کا یہ کانسیپٹ ہو وہاں پہ ایک نازیبا حرکت تک نہیں ہوتی, چے جائے کہ کوئی انسان گناہ کرے. جو گناہ کرتا ہے اس کا معنی کیا ہے, مفہوم کیا ہے؟ یعنی یہ خدا کو غائب سمجھتا ہے, حاضر نہیں سمجھتا. نماز ہے, روح نماز نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا, ان قبلت قبلت ما سواہا وان ردت ردت ما سواہا. جس کی نماز قبول اس کے سارے اعمال قبول, جس کی نماز رد اس کے باقی بھی سارے کے سارے اعمال رد. حج کس کا قبول؟ جس کی نماز قبول. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ روزہ کس کا قبول؟ جس کی نماز قبول. کیا میری نماز قبول؟ میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں, کیا میری نماز قبول؟ میں اپنے یہ نماز کی قبولیت پوچھنے کے لیے مولانا کے پاس گیا. کیا میں نے عرض کیا, جناب مولانا کیا میری نماز قبول؟ جواب ملا, جب مریں گے جائیں گے قبر میں تب پتہ چل جائے گا کہ کس کی نماز قبول اور کس کی نماز قبول نہیں ہے. میں نے کہا اگر اس وقت مجھے پتہ چلے تو میرا تو نام اعمال لپٹ چکا, میں تو اس کے بعد پیچھے واپس نہیں آ سکتا. تو اس علم کا میرے لیے کیا فائدہ؟ میرے لیے تو وہ کوئی فائدہ نہیں رکھتا. دوسرے کے پاس گیا, ان سے پوچھا, جناب قبلہ فرمائیے میری نماز قبول. فرماتے ہیں قبولیت کا پتہ قیامت میں لگے گا, جب نام اعمال ہاتھ میں دیے جائیں گے تب پتا چلے گا کہ کس کی نماز قبول کس کی نماز غیر قبول. پھر میں نے عرض کیا, جناب قبلہ مجھے تو اگر اس وقت پتا چلے تو کیا فائدہ, وہ تو سب کچھ میں کر کے آ گیا. مجھے اگر پتا چلنا چاہیے اسی دنیا میں پتا چلے, تاکہ اگر کوئی تھوڑی سی ترمیم بھی کرنی ہو تو ہو سکتی ہے. اگر مجھے قبر میں پتا چلے یا حشر و نشر میں پتا چلے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس علم کا. مجھے پتا چلنا چاہیے اس دنیا میں پتا چلنا چاہیے. پھر میں نے کہا ہاں وہ کہتے ہیں بات تو آپ کی ٹھیک ہے اسی دنیا میں, لیکن کون بتائے گا کہ کس کی نماز قبول؟ کیا مولانا بتائیں گے؟ کیا مولانا بتائیں گے؟ آپ میرے پاس آئے کہ جناب کیا میری نماز قبول؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ میرا کیا مقام ہے, میرا کیا مجال ہے کہ میں کہوں کہ قبول ہے یا نہیں ہے؟ اگر کہوں گا ہے آپ خوش ہو جائیں گے, اگر خدا نہ خاصہ میں نے کہا نہیں ہے تو فوراً آپ کا سوال آئے گا, جناب آپ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے, ہم اس وقت بھی نماز پڑھتے تھے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے, ہم اس وقت بھی نماز پڑھتے تھے, تو کیا ہماری نماز قبول یا قبول نہیں ہے؟ بس میں نہیں جواب دے سکتا, کوئی عالم جواب نہیں دے سکتا. کون دے سکتا ہے؟ محمد و آل محمد جواب دے سکتے ہیں کہ کن کن نماز قبول اور کن کی نماز قبول نہیں ہے. لیکن کیا کیا جائے, پھر پرابلم وہی ہے, ہمارے آقا اور مولا جواب دے سکتے ہیں اور وہ جو کچھ فرمائیں گے کاملاً حقیقت فرمائیں گے، عین ہی حقیقت فرمائیں گے، لیکن کیا کیا جائے؟ یہ زمانہ زمانہ غیبت ہے، اس زمانہ غیبت کی کیفیت ایسی ہے کہ وہ تو ہمیں دیکھ سکتے ہیں، ہم ان کو زیارت نہیں کر سکتے، ہم حال دل اپنے دل میں رہتے ہوئے پیش تو کر سکتے ہیں، اپنے آقا اور مولا سے جواب سننے کے لیے ان کانوں میں قدرت نہیں ہے۔ لہذا جو بتا سکتے ہیں ان کے دامن تک اس دور میں ہماری رسائی نہیں ہے، اور ہمیں پتہ بھی چلنا چاہیے کہاں، اسی جگہ پہ، ان قوبلت قوبلت ما سواہا، جس کی نماز قبول اس کے سارے کے سارے اعمال قبول۔ ایک نقطہ عرض کرتا جاؤں، چونکہ میرا موضوع اور ہے، یہ ایسے نماز کی بات آئی سیرت کے حوالے سے تو ایک نقطہ وہ میں نے کہا چلو اسے بتاتا جاؤں، میں پھر اپنے موضوع کی طرف ہی آنا چاہتا ہوں۔ ایک نقطہ خالی، رسول اللہ نے فرمایا جس کی نماز قبول اس کے سارے اعمال قبول، جس کی نماز رد اس کے سارے اعمال رد، یعنی پڑھی ہے یا قبول پڑھی ہے، پڑھی ہے لیکن یا رد والی پڑھی ہے، لیکن جو پڑھے ہی نہیں اس کے باقی اعمال کے بارے میں کیا ملاق اور معیار ہے؟ رسول اللہ نے تو فرمایا، یعنی ایسے ہی ہے، آپ ایک ایسی دکان سے جا کر سودا لیں جس کے پاس ترازو نہ ہو، کوئی لیتا ہے کوئی نہیں لیتا، یا اپنا نقصان کرے گا یا ہمارا نقصان کرے گا، ایسی دکان سے کوئی سودا نہیں لیتا جہاں جس کا ترازو نہ ہو۔ تو نماز ترازو ہے کہ جس کی نماز قبول اس کے سارے اعمال قبول۔ محمد و آل محمد بتا سکتے ہیں، یقیناً صحیح فرمائیں گے، لیکن کیا کیا جائے، زمانہ زمانہ غیبت ہے، اس زمانہ غیبت میں ہماری رسائی نہیں ہے اپنے آقا اور مولا کی خدمت میں ہم جا کر پوچھ سکیں۔ تو کیا کیا جائے، قرآن مجید نے آواز دی اور بتایا کہ کس کی نماز قبول نہیں ہے۔ آواز رب العزت ہوئی کہ الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز اسے کہتے ہیں جو فحشاء اور منکرات سے روک لے، خدا کے پاس نماز اسے کہتے ہیں جس میں یہ بریکنگ پاورز ہو، جو روکنے کی صلاحیت رکھتی ہو، وہ نماز قبول ہے اور نماز مقبول ہے۔ آپ نے نماز پڑھی، باہر کوئی گناہ آیا، آپ نے آنکھیں نیچی کر لی، آپ کی نماز نے یہاں آپ کو گناہ سے بچا لیا، بس پتہ چل گیا میری نماز قبول ہے۔ لیکن اگر نماز پڑھ کے رشوت لی، یہ میرا جملہ نہیں ہے کہ کوئی میرے اوپر ناراض ہو جائے، یہ پروردگار عالم کی آیت ہے۔ خدا فرماتا ہے الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز یہ ہے جو فحشاء سے روک لیتی ہے، جو منکرات سے روک لیتی ہے۔ بلند آواز سے درود پڑھ لیجئے، محمد و آل محمد۔ کل شفاعت کے حوالے سے ایک روایت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی تھی، خدا کی قسم اگر محمد و آل محمد کا دامن نہ ہوتا تو شیعہ پتہ نہیں کہاں جاتے۔ اگر ہم آج جو کچھ ہیں تو اپنے آقا اور مولا کی وجہ سے ہیں، آئمہ طاہرین علیہ السلام کی وجہ سے ہیں۔ ہمارا افتخار یہ ہے کہ ہم ان ہستیوں کے ماننے والے ہیں، دنیا میں ہمارا اور کوئی افتخار نہیں ہے۔ ہم نے اپنے استاد محترم حضرت آیت اللہ جزعری سے پوچھا قبلہ یہ شفاعت کا مفہوم کیا ہے، یعنی ہر ایک بندہ، ہم
ہمارے آقا اور مولا اس کی شفاعت فرمائیں گے ہر مومن کی، چاہے کوئی کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو. فرمایا یقیناً کوئی کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، مولا اور آقا اس کی شفاعت فرمائیں گے. میں نے کہا قبلہ آپ ذرا اس کو تھوڑا سا کھول کر آپ بیان کریں گے. فرمایا دیکھو، انسان جو انسان اعمال انجام دیتا ہے، انسان کے جو برے اعمال ہوتے ہیں اور ہر ایک جانور سے ہوتے ہیں. اگر کوئی انسان چوری کرتا ہے تو وہ چوری چونکہ بلی ہر گھر سے چراتی ہے، لہذا اگر اس دنیا میں چوری کرے گا تو قیامت کے دن وہ بلی کی صورت میں آئے گا. فرماتے ہیں تم اتنا کرو، محمد و آل محمد یہ فرماتے ہیں، اتنا تم کر لو دنیا میں کہ انسان کی صورت میں قیامت میں آ جاؤ، اس کے بعد جتنے گناہ کرو ہم ان تمہیں بخشوا لیں گے. اتنا آپ کر لو کہ قیامت میں جب آؤ، میدان محشر میں آؤ تو انسانی روپ میں آ جاؤ. جتنے گناہگار ہوگے ہم تمہیں بخشوا لیں گے، ہم تمہاری شفاعت کر لیں گے. میرے دوستو، میرے بزرگو، واقعاً بات بھی ایسی ہے کہ محمد و آل محمد سے انسانوں کی شفاعت کی توقع تو رکھی جا سکتی ہے، لیکن کم از کم میں یہ کہتا ہوں کہ ان ہستیوں کی شان میں یہ توہین ہوگی، ان کی شان میں یہ اہانت ہوگی کہ وہ کسی جانور کی نعوذ باللہ من ذالک ان کی شفاعت فرمائیں. میرے دوستو، میرے بزرگو، بس شفاعت فرمائیں گی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا. جیسے کل روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بی بی نے فرمایا کہ بی بی کا مقام جہنم کے دروازے کے پاس پہلے ہوگا، جب کوئی آئے گا ان کی دو آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا ہوگا مومن یا کافر. جو مومن ہوگا میری آقا زادی اسے روک لیں گی، روکنے کے بعد پروردگار کی بارگاہ میں التجا کریں گی، پالنے والے یہ تو ہمارا ماننے والا ہے، پالنے والے یہ تو مومن ہے، یہ دنیا میں ہمیں ہی تو مانتا تھا، پالنے والے میں اس کی شفاعت کرتی ہوں. آواز آئے گی حضرت زہرا، آپ کی شفاعت کو ہم قبول کرتے ہیں، آپ اسے جنت میں بھیج دیجئے. میرے دوستو، جو جہنم کی طرف جا رہا تھا وہ جنت کی طرف چلا جائے گا. کیوں؟ انسانی صورت میں آ گیا. لہذا اتنا ہونا چاہیے. سیرت محمد و آل محمد اصل دین ہے، روح دین ہے. جو سیرت محمد و آل محمد کو دین سے نکال لیں تو دین کا یہ پیکر، میں اسے پیکر نہ کہوں دین کا جنازہ کہوں تو بہتر ہے، وہ پھر دین کا جنازہ ہے جس دین میں سیرہ محمد و آل محمد نہ ہو. کبھی سوچا ہے آپ نے ہمارے بھائی کتنی نماز پڑھتے ہیں لیکن ہم کیا کہتے ہیں ان کی نماز قبول نہیں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے نمازوں کے جنازے اٹھائے ہوئے ہیں. جس نماز میں روح نماز حسین ہے، جس نماز میں حسین کی روح نہ ہو وہ نماز کا جنازہ ہے جو انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں. اور جنازوں کے بارے میں کہتے ہیں جلدی دفن کر دو وگرنہ اس میں سے تعفن اٹھنا شروع ہو جائے گا. یہی وجہ ہے نمازیں پڑھتے ہیں بدعتیں نکلتی ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں بدعتیں نکلتی ہیں. کیا وجہ ہے؟ یہ بدعتیں وہ تعفن ہیں جو ایسی عبادت سے نکل رہے ہیں جس میں سیرت محمد و آل محمد نہیں ہے. حق یہ ہے کہ نماز پڑھو سیرت محمد و آل محمد کے مطابق نماز پڑھو. بلند آواز سے درود پڑھ لیجئے محمد.
انا من الحسین.
جب بھی کسی مومن کے سامنے کچھ آتا ہے, توجہ ہے یا نہیں ہے, حسین کے حوالے سے دو مصرے میرے بھی ذہن میں آ گئے ہیں, جب کوئی آتے ہیں تو اپنے آقا اور مولا کی شان میں, پھر میں اسے روکا نہیں کرتا, ہم نے پوچھا ارے آپ کیا کھا رہے ہو, آپ نے کہا یہ لنگر حسینی ہے, یہ میرے آقا اور مولا حسین کا صدقہ ہے, ہم نے کہا جناب یہ جوانی, فرمایا یہ مولا حسین کا صدقہ ہے, ہم نے کہا یہ گھر, کہا مولا حسین کا صدقہ ہے, یہ نظر ہے اور نیاز مولا حسین ہے. ایک شاعر سے کسی نے پوچھا ارے جو جی آپ سے ہم پوچھتے ہیں, جس چیز کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ بھی حسین کا ہے, یہ بھی حسین کا ہے, یہ بھی حسین کا ہے, بس ایک بات میں ہمیں بتا دو تمہارے حسین کا کیا کیا ہے. شاعر کہتا ہے کیا پوچھتے ہو کیا حسین کا ہے, کیا پوچھتے ہو کیا حسین کا ہے, سب خدا کا, خدا حسین کا ہے. ہو کیا حسین کا ہے, سب خدا کا, خدا حسین کا ہے. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, یہ ان باتوں میں کوئی عام بات نہیں ہوتی. میں دیکھتا ہوں جب بھی آتا ہوں, تھوڑی دیر کچن میں بیٹھتا ہوں, یہاں مجلس پڑھنے کے بعد بھی جاتا ہوں, مومنین کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک روایت میرے ذہن میں آ گئی, عزادارو خدا کی قسم بڑی عظمت ہے میرے آقا اور مولا حسین کے لنگر کی ڈیوٹی ادا کرنا, بڑی عبادت ہے. بتاؤ کیا ہے, یہ سیرت امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ہے. روایت کے الفاظ ہیں, سیرت طیبہ میں یہ الفاظ آج بھی درخشندہ ستارے کے طور پر موجود ہیں. عزادارو جب میرے آقا اور مولا یہ لٹا ہوا قافلہ لے کے دوبارہ مدینے میں تشریف لائے, تو سید زادیوں کو, شہزادیوں کو نہ کھانے کا کوئی فکر تھی, نہ کوئی اور فکر تھی, صبح سے لے کر شام تک گریا فرمایا کرتے تھے. روایت کے الفاظ ہیں, میرے آقا اور مولا سید سجاد وہاں اس وقت غذا تیار کیا کرتے تھے اور مستورات کو دیا کرتے تھے, جو اپنے اپنوں کو اپنے مولا اور آقا حسین پہ گریا کر رہے ہوتے تھے. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, خدا کی قسم یہ کوئی ڈیوٹی کوئی عام ڈیوٹی نہیں ہے, یہ وہ فریضہ ہے جو میرے آقا اور مولا سید سجاد نے بھی ادا کیا. یہاں آج بھی مومن یہی وظیفہ انجام دیتے ہیں. ایک ایک چیز مجلس امام مظلوم میں اس کو کبھی کم اہمیت مت سمجھا کیجئے. کیوں, یہ امام بارگاہ ہے, یعنی امام کا گھر ہے. آپ اس وقت امام کے مہمان ہیں, امام کے گھر میں آنا بڑا افتخار ہے, ہر بندہ تو نہیں جا سکتا. میں نے اس سے پوچھا ارے آپ جو اتنے بڑے ہو گئے, آپ کے میں اندر جو اتنا زیادہ اپنے آپ کو سٹیٹس والے سمجھتے ہیں, کیا ہو گیا؟ کہا ارے ہمارا تو آنا جانا فلاں صدر کے گھر میں ہے, فلاں وزیر اعظم کے گھر میں ہے. اگر کوئی اس دنیا کے صدر اور وزیر اعظم کے گھر میں چلا جائے تو اس کی گردن اکڑ جاتی ہے, ارے ہمارا آنا جانا وہاں ہے. ارے وہاں آنے جانے پہ افتخار مت کرو, یہ امام کا گھر ہے, جو امام کے گھر میں آتا ہے اس کا کیا مقام ہوگا. لہذا کبھی کم اہمیت مت سمجھا کیجئے, مجلس امام مظلوم بہت بڑا افتخار ہے, بہت بڑا افتخار ہے. سننا, پڑھنا, اس کا اہتمام کرنا, عزاداروں کا عزاداری کرنا, نوحہ خانوں کا نوحہ خانی کرنا, سینہ زنوں کا سینہ زنی کرنا, شبیہوں کا نکلنا, یہ سب کا سب محمد و آل محمد سے آیا ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی کہے میں مانتا ہوں میں نہیں مانتا, قطعاً غلط.
تیسری شرط یہ تھی، توجہ چاہتا ہوں، جو صلح نامے کی تھی، تیسری شرط میرے آقا اور مولا نے فرمایا، فلاں ابن فلاں امیر شام کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضرت امیر المومنین کو جو سب و شتم کیا جاتا ہے اس کو روک دیا جائے گا، اور حضرت امیر کو نیکی کے علاوہ یاد نہیں کیا جائے گا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایک عجیب حالت پیدا ہو گئی۔ گزشتہ تقریر میں یہی عرض کر رہا تھا کہ ایک کینا موجود تھا قدیمی، اور وہ قدیمی کینا آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ کیا تھا اور کس طرح سے آیا، اور پھر اس کینے کا اظہار بھی ہوتا رہا۔ انہوں نے دیکھا علی حبل اللہ ہے، اللہ کی وہ رسی ہے جس کا ایک سرا پروردگار کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا مخلوق کے ہاتھ میں ہے۔ اگر مخلوق نے خدا تک جانا ہے تو علی ابن ابی طالب کی ہدایت میں جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی کی ہدایت میں نہیں جا سکتی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ایک مرتبہ واؤ بے معنی اور شمار ہوتا ہے، لیکن حروف عطف فقط واؤ نہیں ہے، دس ہیں۔ کبھی واؤ بے معنی فا بھی ہوتا ہے، یعنی جس کا معنی ہوتا ہے پس۔ تم اللہ کی رسی کو تھامے رکھو۔ ایک ترجمہ جو عام طور پر کیا جاتا ہے، اور تفرقے میں مت پڑھو۔ اگر واؤ کا معنی ہم فا کریں تو کیا ترجمہ ہوگا؟ تم اللہ کی رسی کو تھامے رکھو۔ اس تھامنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم تفرقے میں نہیں پڑو گے۔ یہ تفرقہ بتا رہا ہے، یہ اتنے فرقے بتا رہے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، اتنے فرقوں کا ہونا بتا رہا ہے کہ ابھی تک ان فرقوں نے اللہ کی رسی کو تھاما نہیں ہے۔ اگر یہ اللہ کی رسی کو تھام لیتے، کسی سے پوچھا گیا اللہ کی رسی سے کیا مراد، کسی نے کہا جناب قرآن ہے، ارے سبھی قرآن بھی پڑھتے ہیں تب بھی تفرقے میں موجود ہیں۔ جو ایسے وضو کرتا ہے وہ بھی قرآن کو لے کر آتا ہے، جو ایسے وضو کرتا ہے وہ بھی قرآن کو لے کر آتا ہے۔ کیا حبل اللہ سے مراد قرآن ہے؟ اگر قرآن ہوتا تو تفرقہ نہ ہوتا۔ حبل اللہ سے کیا مراد ہے؟ میرے آقا اور مولا صادق امام سے پوچھا گیا، مولا حبل اللہ سے کیا مراد ہے؟ میرے آقا اور مولا فرماتے ہیں، نحن حبل اللہ، ہم اہل بیت حبل اللہ ہیں۔ اگر ہمارا دامن اپنے ہاتھ میں تھام لو گے تو ہمارے اندر یہ معجزے ہیں، پھر تفرقہ نہیں آئے گا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایک جملہ عرض کرتا جاؤں، مومنین میں بھی سب کہتے ہیں کہ ہم علی والے ہیں، ہم علی والے ہیں۔ علی والوں میں کبھی افتراق نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ یہ میرے آقا اور مولا کی ذات کا معجزہ یہ ہے کہ جو علی کے دامن کو تھام لے گا پھر ان کا آپس میں تفرقہ نہیں ہوگا۔ اگر مومنوں میں کوئی تفرقہ نظر آتا ہے تو وہ اپنے اوپر نظر ثانی کریں کہ کیا ہم واقعاً ہیں علی والے یا نہیں ہیں۔ امیر شام کیا چاہتا تھا؟ امیر شام چاہتا تھا یہ حبل اللہ لوگوں کے ہاتھ سے لے لوں۔ پوری کوشش کی ان کا دامن اپنی نجاست سے نجس کر سکے، لیکن وہ علی ہی کیا، علی کہتے ہی اسے ہیں جس کے بارے میں قرآن نے قصیدہ پڑھا ہو، اور یہ قصیدہ پڑھ کے کہا ہو، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ارے تم تو عام نجاستوں کی بات کرتے ہو، بنی امیہ کی نجاست بھی اس دامن تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس طرف کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو پائے، لہذا انہوں نے کیا پلاننگ کی؟ کہا دوسرا جو سرا، جب رسی کو ہم دار دار نہ کر سکے، حبل پروردگار کو ہم کچھ نہ کر پائے کہ کر ہی نہیں سکتے تھے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، یہ علی کو سمجھے ہی نہیں تھے۔ میرے آقا اور مولا علی عام انسان نہیں ہیں، انسان کامل ہیں۔ جب یہ وہ انسان ہے، توجہ چاہتا ہوں، یہ وہ انسان ہے جنہیں جب پروردگار عالم نے خلق کیا تو اپنے آپ کو مبارک بات دے کے فرمایا فتبارک تبارک اللہ احسن الخالقین، جب انہیں خلق کیا تو افتخار کر کے فرمایا ہمیں مبارک دو، دیکھو ہم نے کتنے پیارے خلق کیے۔ مظہر اسماء و صفات پروردگار، یہ کیسے ان کو کچھ کر سکتے تھے؟ لہذا امت کی طرف آئے، لہذا خلق خدا کی طرف آئے کہ کیوں نہ ایسا کام کریں، لوگ اس دروازے سے ہٹ جائیں، لوگ اس دروازے کے دشمن ہو جائیں، لوگ اس دامن اہل بیت کو چھوڑ دیں۔ لہذا کیا پلاننگ کی گئی؟ ایک بھرپور پلاننگ کے ذریعے میرے آقا اور مولا علی ابن ابی طالب کو سب و ستم کا آغاز ہوا۔ بڑے ہی ٹیکنیکل طریقے سے ان لوگوں نے اس چیز کا آغاز کیا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایک شخص ایک ہے عمر عاص، وہ کہتا ہے امیر شام بھی بیٹھا ہوا ہے، امیر شام کو ایک روز کہتا ہے کیوں نہ ہم ایک نسل کو، توجہ چاہتا ہوں، کہتا ہے کیوں نہ ہم ایک نسل ایسی بنائیں جو بغض علی ابن ابی طالب رکھتی ہو۔ کہتا ہے یہ بڑا سخت ہے، ایک نسل کو پروان چڑھانا اس نفرت اور بغض و عناد کے ساتھ۔ کہتا ہے سخت ہے، لیکن میرے اشاروں پہ چلو گے تو ایسی نسل ہم بنا سکتے ہیں۔ کہتا ہے کیسے؟ کہا اچھا میں تمہیں ایک نسخہ دیتا ہوں، جاؤ اعلان کر دو جس گھر کے جتنے بچے ہیں ہر ایک بچے کو ایک ایک بکری امیر شام کی طرف سے گفٹ دی جاتی ہے، اعلان کر دو کہ شام میں جتنے بچے ہیں تمام بچوں کو آج گفٹ کر رہا ہے امیر شام، بچے آئیں آ کے اپنی اپنی بکری لے جائیں، ایک ایک گھر نہیں ایک ایک بچہ، جس گھر میں پانچ پانچ تھے پانچ پانچ بکریاں لے گئے، جب جاتے بکریاں جا رہی تھیں کہتا ہے ہمارا تو کچھ نہیں بچا، کہا صبر کرو بہت کچھ تمہارے پاس آئے گا۔ سب بکریاں لے گئے، لوگ خوش، بچے خوش، دیکھیں نا ایک بچے کو اگر اتنا کچھ مل جائے تو کتنا خوش ہوگا، جس نے دیا ہے اس کی تعریف کرے گا کہ دیکھو کتنا اچھا ہے۔ پھر چونکہ تمام بچوں کو ملا لہذا کوئی رقیب نہیں ہے، سارے تعریف ہی تعریف کر رہے ہیں۔ یہ بچے دن رات رات ہو گئی، سو گئے، کہا اب جاؤ اپنی فوج کے بندوں کو بھیجو اور جا کر کہو یہ ساری بکریاں چرا کے لے آئیں۔ فوجی گئے رات کی تاریکی میں، ہر گھر میں جتنی بکریاں تھیں سب کے سب چرا کر لے گئے۔ صبح ہوئی، کہا پھر کیا کریں گے، یہ تو بچے چیخیں گے روئیں گے، ان کے والدین یہاں ہمارے اوپر حملہ کر دیں گے۔ کہتا ہے جب کوئی پوچھے کہ یہ بکریاں کس نے چرائی تو کہنا ہے نعوذ باللہ من ذالک، علی نے چرا لی۔ امیر شام نے دی، نعوذ باللہ من ذالک، امیر المومنین نے چرا لی۔ ان بچوں کی نفسیات کا کیسا ہوگا؟ دیکھیں اس طرح سے ایک پوری نسل کو بغض علی کے ساتھ پروان چڑھایا ہے سب وہ ستم کرنا. میرے دوستوں میرے بزرگوں آپ نے آج تک سنا ہے کس پلاننگ سے فقط گزرتے ہوئے بالکل آؤٹ لائن کے طور پر انہوں نے جو سب و ستم اور یہ بدتمیزی کا طوفان بلند کیا مساجد کو پری پلان طریقے سے جتنے امام مسجد ہوں ان کے لیے ضروری قرار دیا گیا نعوذ باللہ من ذالک کہ وہ مولا کو سب و ستم کریں. خطبہ جمعہ میں اور خطبہ عیدین میں واجب قرار دے دیا گیا حکومت کی طرف سے کہ مولا کو سب و ستم کیا جائے. بازاروں میں وہ کیسا دور تھا آپ نے سنا ہے کہ 70,000 ممبر. یہ کون سے ممبر؟ یہ ممبر نہیں تھے جو مساجد میں تھے, مساجد کے ممبر بھی یہی کام کر رہے تھے. یہ کون سے ممبر ہیں؟ علامہ ابراہیم امینی نے کتاب الغدیر 20 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے اور اس کا نام ہے الغدیر, یعنی معرکۃ الآراء ترین کتاب, اس کا نام ہے الغدیر. اس میں انہوں نے اس مطلب کو بتایا کہ یہ ممبر کس طرح کے ممبر تھے. وہ فرماتے ہیں وہ دور ایسا تھا جب کوئی سامان تجارت لے کر آتے تھے تو شہر کے ایک چوک ہوتا تھا اور وہ تھوڑا سا اونچا اٹھا ہوا ہوتا تھا, ایسے تھڑا سا بنا ہوا ہوتا تھا, گول راؤنڈ اباؤٹ بنا ہوا ہوتا تھا. لوگ جو کاروان آتے تھے اس میں آ کر اپنا سامان رکھتے تھے اور وہاں پر کچھ چبوترے بنے ہوئے ہوتے تھے اونچے سے ایسے, اس کے اوپر چڑھ کے سامان بیچا جاتا تھا. اس ملعون نے یہ کیا, انہی چبوتروں کے ساتھ 70,000 اس اسلامی اسٹیٹ میں 70,000 چبوترے بنوائے ان چوکوں کے اوپر اور بندے مقرر کیے جن کا کام یہ ہوتا تھا ہمارے آقا اور مولا کو سب و ستم کریں. یہ ہے 70,000 ممبر جو کہتے ہیں 70,000 ممبر بنوائے گئے تھے. وہ ممبر یعنی وہ چبوترے جو چوکوں پہ ناصب تھے, جب آتے تھے مسجد میں وہاں پر بھی یہی سنتے ہیں, گلی اور بازار اور چوک پہ آتے ہیں تب بھی یہی سنتے ہیں. یعنی ایک نسل کو انہوں نے حضرت امیر کے بغض کے ساتھ پروان چڑھایا. یہ عام واقعہ نہیں ہے کہ جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا دی سب نے پڑھ لی. کیوں؟ یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے. آخر اس دور میں بھی لوگ سینس رکھتے تھے, ان کو اتنا مطیع بنا دیا گیا تھا بنی امیہ کا. وہ کہتے ہیں آپ یہ نہ دیکھیں کہ کیا کر رہے ہیں, یہ دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے. حاکم نے کہا نماز پڑھو جمعہ کی, بے شک بدھ ہو نماز پڑھو جمعہ کی. یہ ادھر بھی ماننے والے تھے, میرے آقا اور مولا علی کے پاس بھی کچھ ماننے والے تھے. کیسے ماننے والے؟ جب کوفہ سے چلے تھے جنگ کرنے کے لیے, جس جگہ نماز کا وقت ہوتا تھا مولا کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. لیکن ایک مرتبہ ایسا ناٹک کھیلا گیا, 20,000 یہ جو مولا کے پیچھے نماز پڑھنے والے تھے ننگی تلواریں لے کر مولا کی گردن پہ رکھ کے کہتے ہیں یا علی جنگ روکو وگرنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے. یہ کیسے ماننے والے تھے؟ میرے آقا اور مولا نے اسی طرف اشارہ کر کے فرمایا دیکھو میرے بابا کو حضرت امیر المومنین کو سب و شتم بند کر دیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے بابا ہیں. خدا کی قسم اس لیے نہیں فرمایا, فرمایا اس لیے کہ لوگ جب در اہل بیت سے دور جائیں گے تو وہ گمراہی کی طرف جائیں گے, لوگوں کو ہدایت کی طرف لانے کے لیے میرے آقا اور مولا نے یہ شرط رکھی. تاکہ لوگوں کی دین اور دنیا بچ جائے، لوگوں کی آخرت بچانے کے لیے امام مجتبیٰ نے اتنی اہم شرط رکھی، جب در اہل بیت پہ آئیں گے تو ہدایت پائیں گے۔ بس میرے دوستو، میرے بزرگو، عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ کل عرض کروں گا در اہل بیت میں کیا معجزے اور کرشمے ہوتے ہیں۔ اہل بیت کمال کا نام ہے، یہ در کمال کا در ہے۔ کمال یعنی بلند، جو بلندی کی طرف سر جھکاتا ہے حقیقت میں اس کا سر جھکا نہیں ہوتا، اٹھا ہوا ہوتا ہے۔ عزادارو، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے۔ ایک ایسی رات آ گئی جسے شام غریباں کہتے ہیں۔ یہی مصائب عرض کر رہا تھا، ایک روایت عرض کی تھی، آج ایک اور روایت عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے، پالنے والے یہ تیرے ولی خدا کو گریہ کرنے کے لیے آتے ہیں، اے میرے پالنے والے، ایک دو دن نہیں، خدا کی قسم مسلسل 2 مہینے 5 دن ہو چکے ہیں۔ اپنی بقا کے لیے آتے ہیں، اپنی جنت سنوارنے کے لیے آتے ہیں۔ عزادارو، جب یہ رات آئی نا جسے شام غریبہ کہتے ہیں، زوجہ حضرت حور پانی کا مشک لے کر آئی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، پانی کا مشک۔ عزادارو، خیمے تو تھے نہیں، جتنے تھے خیمے جل چکے تھے، درمیان میں آ کے اس نے پانی کا مشک رکھا۔ کیا بچے پیاس بجھ چکی تھی؟ خدا کی قسم وہ ابھی بھی پیاسے تھے، مزدورات ابھی بھی پیاسی تھیں عزادارو، لیکن خدا کی قسم کوئی بچہ اٹھ کے پانی کی طرف نہیں جا رہا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس ایک مرتبہ جب مشک دیکھی تو ایک مصائب ہے مشک دیکھنے کے۔ خدا کی قسم جیسے مشک پہ نظر پڑی، ایک ماں نے آواز دی، علی اصغر، تو مانگتا چلا گیا ہو میرے لال، آؤ دیکھو بڑا ہوا مشک آ گیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، ام لیلہ کی آواز آئی، علی اکبر، تو آخری وقت آیا تھا اپنے بابا کے پاس، بابا میں بڑا پیاسا ہوں، او میرے لال آج پانی آ گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک ایک ماں نے مصائب پڑے، ایک ایک ماں نے بیان کیے عزادارو، لیکن کوئی نہ ماں اٹھی ہے نہ کوئی بچہ اٹھا۔ بس مقدر والا اتنا لکھتا ہے، عباس کی عباس بہن اٹھی، عزادار و سکائے سکینہ کی پھوپھی اٹھی، بہن اٹھی سکائے سکینہ کی، میری آقازادی حضرت زینب اٹھی۔ آگے میری آقازادی نے مشکیزہ اٹھایا، آگے آگے پوچھتی ہیں، السلام علیکم یا علی ابن الحسین، اے سید سجاد، یہ زوجہ حور پانی کا مشک لے کے آئی، کیا کریں؟ عزادارو، میرے آقا اور مولا فرماتے ہیں، پھپھی اماں، آپ خود بھی پانی پیئے، بچوں کے بھی پانی پلا دیں۔
اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، بچوں کا نام آنا تھا، میری آقا زادی نے جیسے دیکھا سب بچے اٹھ کھڑے ہوئے۔ عزادارو، میری آقا زادی عباس کی عباس بہن نے مشک اٹھایا، کتنے ترستے چلے گئے یہی بچے۔ خدا کی قسم ایک جملہ سنیں گے مقتل کا، جب آخری وقت میرے مولا عباس جانے لگے تھے،
کیا منظر دیکھا تھا، ایک عجیب منظر دیکھا تھا۔ جب وہ منظر خیمے میں دیکھ کر آئے نا، آ کے میرے مولا حسین سے کہتے ہیں، بھیا حسین لقد سئمت الحیات فی جنبی، جو مقتل سننے کے لیے آئے ہیں۔ مولا عباس فرماتے ہیں، مولا حسین اب عباس کا سینہ زندگی سے تنگ آ چکا ہے، مولا آپ مجھے اجازت کیوں نہیں دیتے؟ عزاداروں بتاؤں، مقتل مطہر میں شہید مطہری نے یہ جملہ لکھا ہے، فرماتے ہیں حالت کیا تھی؟ حالت یہ تھی کہ ان تمام خیموں میں ایک خیمہ تھا جہاں مشک رکھے جاتے تھے، پانی کا ذخیرہ ہوتا تھا۔ آپ کو پتا ہے عزاداروں، پانی کے اوپر جب پانی لگا ہوتا ہے مشک کے اوپر، ریت کے اوپر رکھے جائے تو ریت کچھ پانی جذب کر لیتی ہے۔ میرے مولا عباس ایک ایک خیمے سے ہوتے ہوئے عزاداروں جب اس خیمے کا نقاب اٹھایا، کچھ بچوں کو دیکھا، حالت بڑی عجیب تھی عزاداروں۔ سادات کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جنہوں نے اپنے گلے بان چاک کیے ہوئے ہیں، ریت کو ہٹا کے ٹھنڈی ٹھنڈی ریت پہ اپنا سینہ ٹیک کے کہہ رہے ہیں الاتاش الاتاش۔ یہ حالت جب میرے مولا عباس نے دیکھی، آگے فرمایا مولا لقد سئمت الحیات فی جنبی، اب عباس کا سینہ تنگ آ چکا ہے زندگی سے۔
عزادار ہو جب اجازت ملی نا، میری آقا زادی سکینہ فرماتی ہیں، او بچو اب تک کوئی گیا وہ عباس نہیں تھا، اب جو جا رہا ہے اسے میرا چچا عباس کہتے ہیں، اپنے اپنے جام اٹھا لو۔ عزادار ہو جام اٹھا کے ٹھہرے ہوئے تھے بچے جب عالم کو دیکھا تھا، لیکن اس وقت جام ہاتھوں سے چھوٹ گئے۔ جب علم تو دیکھا علم دار نہ دیکھا، یہی حالت بچوں کی ہے۔ اب مشک دیکھ رہے ہیں، پانی بھی دیکھ رہے ہیں، علم دار نہیں ہے، علم دار کی بہن ہے۔
اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو میری آقا زادی نے ایک ہاتھ میں جام لیا ہوا ہے، ایک ہاتھ میں مشک اٹھایا ہوا ہے، چلتے 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 عزاداروں سب سے پہلے حضرت سکینہ کے پاس پہنچی، جام ہاتھوں میں دیا۔ میری آقا زادی سکینہ ایک مرتبہ جام کو دیکھتی ہیں، پھر پھپھی اماں کو دیکھتی ہیں، عزاداروں کبھی مشک کو دیکھتی ہیں۔ میری آقا زادی نے پانی ڈالا، پانی پہ نظر پڑنی تھی عزاداروں۔ ایک مرتبہ میری آقا زادی فرماتی ہے، پھپھی اماں میں پانی کیوں پیوں؟ آواز آئی میرے لال، اس لیے کہ آپ سب سے چھوٹی ہو۔ سن سکتے ہو عزاداروں، چھوٹی کا نام آنا تھا۔ میری آقا زادی مقتل کی طرف دوڑی، پانی مقتل میں چھڑا کے کہا، پھپھی اماں سب سے چھوٹے میرے بھیا علی اصغر ہے، وہ پانی مانگتے چلے گئے۔
وما علینا الا البلاغ المبین وما علینا الا البلاغ المبین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اے میرے پالنے والے، اے میرے مالک، اے میرے خالق، ہم سب گناہگار ہیں، ہم تمام کے تمام گناہوں کو بخش دے۔ اے میرے پالنے والے، اے میرے مالک، اے میرے خالق، ہمارے عزیزان بزرگان
جتنے بھی اس دنیا فانی سے رحلت کر چکے ہیں سب کے سب گناہوں سے درگزر فرما. اے میرے پالنے والے, اس عزا خانے کو جس جس مومن مومنہ نے جس انداز سے اس میں خدمت کی ہے, ان کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں عبادت میں شمار فرما. اے میرے پالنے والے, اس عزا خانے کو جس مومن نے, جناب محمد شاہ نے جس انداز سے یہاں پر آپ حضرات تشریف لاتے ہیں, یہ اس مرحوم کی تمام محنتیں اور کاوشیں ہیں. اے میرے پالنے والے, یہ سید زادہ تھا, اسے اپنی اجداد مطہرین کے ساتھ محشور فرما. ان کے جمیع گناہان صغیر و کبیرہ سے درگزر فرما. اے میرے پالنے والے, ان برادران کے بزرگوں کا سایہ ان کے سروں پر قائم و دائم فرما. اے میرے پالنے والے, اس عزا خانے میں جس جس مومن مومنہ نے دامِ درمِ سخنِ خدمت کی ہے, اسے ان کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں عبادت میں شمار فرما. اے میرے پالنے والے, جو زندہ ہے ان کی توفیقات حسنہ میں اضافہ فرما. جو اس دنیا سے رحلت کر چکے ہیں انہیں جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عطا فرما. اے میرے پالنے والے, جتنے مریض ہیں انہیں شفا عاجل عطا فرما. جتنے مومنین و مومنات بے روزگار ہیں انہیں رزق وسیع و حلال عطا فرما. اے میرے آقا, اے میرے مولا, کتنی مائیں ہیں جو تڑپ رہی ہیں جن کی گود خالی ہے, اے میرے پالنے والے ان کی گود کو آباد کر دے. جو اولاد نرینہ کی تمنا میں رہتے ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. اے میرے پالنے والے, جنہیں تو نے یہ اولاد عطا کی ہے ان کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے آقا, اے میرے مولا, مذہب محمد و آل محمد کے مطابق ان کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے پالنے والے, ہماری اولاد کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت قرار دے دے. اے میرے پالنے والے, ہمیں اپنے والدین کے لیے ذخیرہ آخرت قرار دے دے. اے میرے پالنے والے, جو عبادت نہیں کرتے انہیں توفیق عبادت عطا فرما, جو عبادت کرتے ہیں انہیں لذت عبادت عطا فرما. اے میرے پالنے والے, علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. مومنین میں اتفاق و اتحاد عطا فرما. اے میرے پالنے والے, پر آشوب زمانہ ہے, ہماری ناموس کی حفاظت فرما. اے میرے پالنے والے, جیسے دشمنان محمد و آل محمد متحد ہو چکے ہیں, مومنین و مومنات کو بھی متحد اور متفق ہونے کی توفیق عطا فرما. اے میرے پالنے والے, اے میرے مالک, اے میرے خالق, جہاں کہیں بھی علی ولی اللہ پڑھنے والے شہید ہوئے ہیں, اے میرے پالنے والے, انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما. شہدائے کراچی کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما. ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. جتنے زخمی ہیں اے میرے پالنے والے, انہیں شفائے عاجل عطا فرما. اے میرے پالنے والے, ہر مومن اس وقت کسی نہ کسی تکلیف سے, مشکل سے دوچار ہے, ان تمام مومنین و مومنات کی تمام مشکلات کو برطرف فرما. اے میرے پالنے والے, میں نہیں جانتا لیکن تیری ذات جانتی ہے, تو دلوں کے خیالات کو زبان کے آنے سے پہلے پڑھ لیتا ہے, قبول کر لیتا ہے. اے میرے پالنے والے, تمام مومنین و مومنات کے حوائج شرعیہ کو پورا فرما. اے میرے پالنے والے, شفاعت محمد و آل محمد عطا فرما. سیرت محمد و آل محمد پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے پالنے والے, یہ عزاداری ہمارے پاس امانت ہے حضرت ثانی زہرا سلام اللہ علیہ کی. اے میرے پالنے والے, اے میرے مالک, اے میرے خالق, اس عزاداری کو اپنی اگلی نسل میں منتقل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.